يا حامل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين. الحمد لله، الحمد لله، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قرآن کے بارے میں کچھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے جمع کیا، اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھ سکیں، سن سکیں، سنا سکیں اور آگے پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے، اونچا مقام عطا فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، ایسا عظیم کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خوف سے دبے جاتے. قرآن کریم کی تاثیر ایسی ہے کہ جو اسے سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے، یعنی اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہوتا ہے. قرآن کی آیت سن کر مومنوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. غرض قرآن اپنے اندر بہت سارے معجزات رکھتا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ سنتے ہی جو بغیر کسی کجی کے اس کو سنے گا، بغیر کسی تعصب کے اس کو سنے گا، یہ سیدھا اس کے دل پر اثر کرے گا. جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات ہزاروں راتوں سے بہتر قرار دی گئی. جس شہر میں قرآن نازل کیا وہ شہر شہر مبارک مکہ المکرمہ، امن والا شہر. جس قلب مبارک پر، یعنی جس رسول پر قرآن نازل ہوا، وہ رسول سب سے محترم اور خاتم النبیین. الحمدللہ یہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم امت مسلمہ ہیں اور امت محمدیہ ہیں. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں. لیکن کیا اس کتاب سے ہمارا تعلق ویسا ہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے؟ کہ اس قرآن کو ہم اسی طرح لیتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کو لیا تھا؟ کیا ہم آج قرآن سے وہ فائدہ، وہ نفع حاصل کر رہے ہیں جو کہ یہ کتاب ہمیں دیتی ہے؟ اس کی تو تلاوت کرنا بھی فائدہ مند ہے، اس کو سمجھنا فائدہ مند ہے، اس پر عمل کرنا فائدہ مند ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کتاب کے ہر ہر لفظ پر، یعنی ایک حرف پر ایک نیکی ہے. سبحان اللہ، جب تلاوت پر اتنی نیکی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کرنے پر کتنی نیکیاں نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں شفا رکھی ہے مومنین کے لیے. اس کتاب میں ہر بیماری کی شفا ہے. یہ کتاب ہمیں تمام مسائل سے باہر نکالتی ہے، یہ کتاب ہمارے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے، یہ کتاب ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو تو اس کے لیے اس قرآن کو ہمیں تھامنا ہوگا، اس قرآن کے ساتھ سفر کرنا ہوگا، اور اس قرآن کا حق ادا کرنا ہوگا جیسے کہ اس کا حق ہے، جو کہ آج ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. لہٰذا اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کے کچھ اسپیشل صورتوں کی تفسیر کا. اور یہ بات ہم پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتے ہیں، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور میں خود اپنی طرف سے بھی، کہ ہم عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو اسٹوڈنٹ آف قرآن اور اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں. ہم وہی بات آپ کے سامنے بیان کریں گے، یا وہی بات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو علماء کرام نے لکھی ہے، جو علماء کرام کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. صرف ہم اس تفسیر کو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کریں گے. اور اس کے لیے ہم آتھینٹک احادیث کا سہارا لیں گے. ہم وہی بات کہیں گے جو اہل سنہ والجماع جو بات کہتی ہے, ہمارے سلف صالحین نے جو بات کہی ہے یا ہمارے سلف صالحین کا جو طریقہ تھا اسی بات کو ہم آگے پیش کریں گے. ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی بات نہیں رکھیں گے. ہاں, پریکٹیکلی اگر آج دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں اس لحاظ سے کوئی مثال اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن ہم اپنی طرف سے اس میں بات بہت کم رکھیں گے. دوسری چیز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو کیوں پڑھا جائے, قرآن کریم کو کیوں سمجھا جائے, اور کیوں ہم یہ سارے کورسز کر رہے ہیں. یہ کورسز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھا ایگزام میں کس کو کتنے مارکس ملے, کس کی تلاوت بہت اچھی ہے جس پر سر دھونا جا سکے, کس کی تفسیر بہت بہترین لکھی گئی تاکہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. نہیں, بلکہ ہم تو قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ہمارے عمل میں تبدیلی آئے, ہمارا اخلاق سنورے, ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, ہم ایک دوسرے کے جو حقوق ہمارے ذمے بنتے ہیں اس کو ادا کرنے والے بنیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمارے اندر ہو. اور ہم یہ قرآن اس لیے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں سے مقابلہ کریں کہ ہم کوئی اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے فلاں سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا, ہم عالم بن گئے. نہیں, آپ دیکھیں عالم کی تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے یہاں پر. ہمیں تو ہم ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہیں گے, ہم ہمیشہ سیکھنے والے ہی رہیں گے. اور آپ سب لوگ جو بھی ایک تفسیر سے جڑے ہیں کورس سے, الحمدللہ, چاہے وہ ایز اے لسنرس ہو, چاہے وہ ایز اے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہو, یا جو اپنے رشتہ داروں کو اسی طرح سے آگے فارورڈ کرتے ہوں قرآن کی تفسیر سننے کے لیے, تو آپ دیکھیں ہم سب اس اجر کو ذہن میں رکھیں کہ اس علم کی راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو کتنا اجر ہے. آج ہم سب جو بھی لوگ سن رہے ہیں تفسیر آن لائن, یا جو بھی لوگ جب بھی سنیں گے, جب ان کو موقع ملے گا, تو یقین جانیے کہ یہ وہ علم کی مجلس ہے جسے فرشتے گھیر لیتے ہیں. بہت ہی پیاری حدیث ہے, اور میرا ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ضرور بیان کروں تاکہ ہمارے اندر وہ شوق, علم کے لیے وہ لگن, وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو انشاءاللہ. مسلم کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیتی من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بتع بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں, یعنی فرشتوں کے پاس. اور یاد رکھو, جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا. کتنی حقیقت والی بات ہے, اور آج ہم اسی حقیقت کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ عمل نے آگے نہیں کیا تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. ہم ایکچولی کیوں یہ تفاسیر کر رہے ہیں الگ الگ صورتوں کی, کہ ہم عمل میں اس کو ڈھال سکیں قرآن کی آیت کو, اپنے عمل کو ہم تبدیل کریں, ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہو. پھر ماشاءاللہ آپ لوگ جو بھی لوگ یہ سیکھ رہے ہیں اور جن کے دل کے اندر طلب ہے, تڑپ ہے, جیسے کہ ماشاءاللہ ابھی جو ہماری سیریمنی ہوئی تھی جس میں سرٹیفکیٹس دیے گئے, اس میں میں نے دیکھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں والی خواتین تھیں جو اتنے چھوٹے بچوں کے گود میں اٹھائے آئی تھیں اپنا سرٹیفکیٹ لینے. سورہ بقرہ کا انہوں نے مکمل تفسیر کا کورس کیا ماشاءاللہ, اور ڈلیوری میں انہوں نے تمام ورک شیٹس مکمل کی اپنی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو کیسے شوق ہوتا ہے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علم کے طلب کے لیے نکلے, خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو یہ علم کا شوق پیدا ہوا. اور انہی لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے, طبرانی اور احمد کی حدیث ہے, حسن ہے اس کا درجہ. عن صفوان بن اسال المرادی قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد متکئن علی برد له احمر فقلت له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جئت اطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث ہے. صفوان بن اسال ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو طالب علم کو. طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ سب لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جو علم کے راستے پر نکلے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے ہوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی سن رہے ہوں، لیکن آپ کے دل کے اندر علم کی طلب اور علم کی تڑپ ہے، لہٰذا ہم بھی اس میں شامل ہوئے. پھر قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں ان کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. صحیح حدیث طبرانی کی، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته. ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، یعنی ہم کیوں یہ سیکھ رہے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ چاہے وہ لیسن پوسٹ کرنا ہو، چاہے وہ لیسن ریسیو کرنا ہو، آپ اس کو بیٹھ کر سنتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ایک طرف جا کر سکون سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی چل کر جا رہے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں، اور یا پھر آپ کہیں جا کر سیکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کے لیے ایک مکمل حج کے ثواب کی بات کی گئی. یہ صحیح حدیث طبرانی کی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، یہ بھی طبرانی کی ہے اور صحیح حدیث ہے. ان ابی امامہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یا رسول اللہ، اشتریت مقسم بن فلان فربحت فيه كذا وكذا، قال، الا انبئك بما هو اكثر ربحا؟ قال، وهل يوجد؟ قال، رجل تعلم 10 آيات. فذهب الرجل فتعلم 10 آيات، فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں قبیلے سے سودا خریدا ہے اور اس میں مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اس سے زیادہ نفع بخش سودا نہ بتاؤں؟ آدمی نے عرض کیا، کیا ایسا سودا بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے. وہ آدمی گیا اور قرآن مجید کی 10 آیات سیکھی اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اور ہماری نیت بھی ہے کہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ 10 آیتیں آپ لوگوں کو حفظ بھی کرائیں گے سورہ کہف کی. تو یعنی 10 آیتیں دنیا جہان میں جو بھی فائدہ ہوتا ہے سودے میں، اس سے زیادہ بہتر ہے. اور جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں یا قرآن علم کو سیکھنے والے ہیں، وہ ایکچولی سب سے خوش قسمت لوگ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب انہیں دیکھو تو رسول اکرم کی وصیت پر عمل کرنے کی مبارکباد دینا اور انہیں تلقین کریں، انہیں ان کو علم سکھانا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اور اس سے جو ہے خیر و برکت ہی حاصل ہوتی ہے، قرآن سے یا کچھ بھی علم سیکھنے سے. اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا دوسری تمام عبادت سے افضل ہے. صحیح حدیث ہے بزار کی کہ، فضل العلم احب الی من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع. حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے، اور تم میں سے بہتر دین اس کا ہے جس میں پرہیزگاری ہے. صحیح الجامع الصغیر علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ تمام احادیث آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ علم کے راستے پر نکلے ہیں، آپ لوگ قرآن سیکھنے کے لیے اس راہ پر آئے ہیں، اور یہ سفر کا آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ مبارک سفر کا، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے میری بہنوں، یہ بہت ہی یونیک سفر ہے. قرآن جس میں آپ کے ساتھ ہوگا، قرآن کو آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کی آیات کی گہرائی میں جائیں گے. اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اپنے عمل کو بدلیں، اپنے اخلاق کو سنواریں. تو الحمدللہ سورہ کہف، سورہ کہف قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو کہ مکی دور میں نازل ہوئیں. جیسے کہ ہم اس تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو تفسیر کے اصول ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑے بہت آنے چاہیے. امام ابن تیمیہ نے اس کے بہت بہترین اصول ہمیں بتائے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر کی جائے تو کیسے کی جائے. ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، ہم وہی بات یہاں پر کہیں گے جو علماء کہتے ہیں. تو انہوں نے قرآن مجید کے تفسیر کے کچھ اصول بتائے ہیں امام ابن تیمیہ نے، اور وہ کہتے کہ جب قرآن مجید سیکھنے کے لیے کوئی طالب علم اس طرف آتا ہے تو وہ اس ان اصولوں سے کچھ واقفیت ضرور حاصل کر لے. اور یہ اصول کا اصول بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں. تفسیر کا مطلب ہے وضاحت. ہم سب جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ایک جامع اور بلیغ کلام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو فصاحت اور بلاغت ہے ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کے معنی اور مطلب ہم بتاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں آ سکے. قرآن یہ کلام ایک اعجاز ہے, ایک معجزہ ہے, یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام مفسرین پر جو صحیح العقیدہ تھے, جن لوگوں نے کوشش کی اور صحیح قرآن کی تفسیر لکھی, اللہ تعالیٰ ان تمام مفسرین پر رحمتیں نازل کرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھانے کے لیے تفاسیر لکھی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, کیونکہ قرآن کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا, اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوگے, اس کے بارے میں تحقیقات قیامت تک جاری رہے گی, اور یہ اس کے راز, اس کے انکشافات لوگوں پر ظاہر ہوتے رہیں گے, اس کے معجزات ماشاءاللہ. تو اس میں جو باتیں خاص طور سے یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں, چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دین اسلام کے دو ہی بنیادی مصادر ہیں, یعنی بنیاد کہہ سکتے ہیں آپ جس کو, جو سورسز ہیں, بنیادی سورسز وہ دو ہیں, ایک ہے قرآن یعنی اللہ کی کتاب, اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحیح احادیث. اور ہر دور میں جو بھی علم حاصل کرنے والے لوگ تھے, جو اصحاب علم و فضل تھے, انہوں نے ہمیشہ یہ دو ہی مصادر کو اپنا مطمئن نظر بنایا, یعنی وہ لوگ یہیں سے اصول اخذ کرتے تھے. تو قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اس کا جو اصول بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن خود اپنے بعض آیتوں کی تفسیر خود کرتا ہے. جیسے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں آتا ہے کہ انعمت علیہم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام فرمایا. تو اسی کا جواب ہمیں سورہ نساء کی آیت میں مل جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جو کون تھے, نبیوں میں سے صدیقین, شہداء اور صالحین تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بتا دیا کہ انعام پانے والے لوگ کون ہیں, نبی, صدیق, شہداء اور صالحین. تو یعنی قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو جو چیز اللہ تعالیٰ اس میں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, لہٰذا قرآن خود اپنے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے. پھر قرآن ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے. اگر کوئی بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے تو یہ ہمارے عقل کی کمی اور ہماری کم فہمی اور ہماری لا علمی یا کم علمی ہوگی, لیکن قرآن میں کوئی کمی نہیں, کوئی نقص نہیں ہے, کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس لیے اس کی آیات میں نہ کوئی ٹیڑھ ہے, نہ کوئی تضاد ہے, نہ کنٹروڈکشن ہے, بلکہ قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے, یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بعض الفاظ ایک جگہ کچھ اور معنوں میں آئے ہیں, دوسری جگہ کچھ اور معنوں میں آئے ہیں. پھر قرآن کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو صحیح احادیث سے سمجھا جائے, یعنی قرآن کی تفسیر اگر کرنا تو اس کے لیے صحیح احادیث ضروری ہیں, کیونکہ قرآن کی سب سے بہترین ڈکشنری اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے مفسر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ صاحب قرآن تھے, آپ پر قرآن نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لتبین للناس, سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ بما اراک اللہ, آپ اس قرآن کے مطابق فیصلے کیجئے جو روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے. تو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا, اس کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں جو بھی تفاصیل ملتی ہے ہم اس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کریں گے. جیسے کہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ بغیر حدیث کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے, قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث یعنی صحیح احادیث کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے کھول کر بیان کر دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال, جو افعال ہمیں ملتے ہیں, جو صحیح سند سے, صحیح اوتھینٹک سورسز سے ہمیں ملتے ہیں, متصل سند کے ساتھ ہم کو ملتے ہیں, وہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا سب سے بڑا دوسرا معتمد ذریعہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کے رسول کے جو اقوال ہیں اس سے ہٹ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر کرنا یہ ایک بہت بڑی تحریف ہے.